بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب کو بالکل پوشیدہ رکھتے اور تقوی کے موقع میں اپنی خوب چھان بین کرتے اور اپنے افعال اور اقوال کا حساب لیتے رہتے اور اپنے تمام اعضاء کے محرمات میں واقع ہونے کی جستجو کرتے اور اپنی حفاظت کرتے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ انتہی عما نہاک اللہ عنہ تکن اورع الناس، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے اس سے باز رہو، تمام لوگوں سے زیادہ متقی ہو جاؤ گے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلیس زاہد اور متقی لوگ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے جلیس کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے اور دوسرے لوگوں سے ممتاز کر کے ان کو بٹھایا جائے گا. حضور ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ فقاہت کام کی نہیں جس میں تقویٰ نہیں، جیسے وہ نماز کچھ نہیں جس میں خشوع نہیں، یا وہ مال کچھ نہیں جس میں سخاوت نہیں. جس مال میں سخاوت نہ ہو، جس نماز میں خشوع نہ ہو، اور جس سمجھ اور فقاہت کے اندر تقویٰ نہ ہو، وہ کچھ کام کی نہیں. ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کو حقیر نہ جانو، کیونکہ گناہ کو حقیر جاننا ترک تقویٰ کی سیڑھی ہے. امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو حلال کے 9 حصے چھوڑتے تھے اس ڈر سے کہ کہیں حرام میں گرفتار نہ ہو جائیں. اسلاف کی عادت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کا دینار گر پڑتا اور پھر وہ اس کی تلاش میں وہاں جاتا اور اپنے دینار کو پڑا دیکھتا تو بھی اسے اس خیال سے نہ اٹھاتا کہ ممکن ہے کہ بجائے میرے کسی اور کا ہو اور میرا کسی اور نے اٹھا لیا ہو. طلحہ ابن مطرف فرماتے ہیں، طلحہ ابن مطرف رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی دیوار یا تٹی کھڑی کرتے تو اس کو اپنی طرف جھکا دیتے تاکہ اس کی مٹی جس سے اس کی بنا کی ہوئی ہے راستے میں نہ گرے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ جب پھیری والوں سے کوئی چیز خریدتے تو راستے سے ایک طرف کھڑے ہوتے تاکہ چلنے والوں کو دقت نہ ہو. حضور ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بازار میں اپنے عیال کے لیے روٹی لینے گئے تو دیکھا کہ نان بھائی روٹی بیچنے کے وقت تسبیح اور کلمہ اور درود وغیرہ پڑھ کر گرم بازاری کرتا ہے، یعنی ایسا پڑھنے سے لوگ خریدتے ہوئے. آپ نے اس سے روٹی نہیں خریدی اور اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے سوئے، یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کے وہاں سے روٹی خرید کر لائے جو خاموشی سے فروخت کرتا تھا. کسی نے آپ سے کہا کہ یہ کام سہل ہے، آپ نے جواب دیا میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہاری سہل انگاری جہنم میں نہ ڈال دے. یونس ابن عبید رحمۃ اللہ علیہ چادریں اور اوڑھنے وغیرہ جب فروخت کیا کرتے لیکن جب آسمان ابر آلود ہوتا تو فروخت نہ کرتے اور نہ بازار لے کر جاتے. کسی نے اس کا باعث پوچھا، فرمایا کہ ابر کے دن خریدار کو اکثر دفعہ مایوب چیز صاف نظر نہیں آتی. اے دوست، اس خصلت کو بغور دیکھ اور اپنی تلاشی لے اور تقوی میں سلف کی پیروی کر اپنے بزرگوں کی، اور صلاحیت کے دعوے کو چھوڑ. میں بہت صالح ہوں، میں بہت متقی پرہیزگار ہوں. اگر تو ایسے عمل نہیں کرتا، کیونکہ متقیوں کے نزدیک غیر متقی فاسق ہے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ آپس میں محبت کرتے اور اطمینان وقار سے رہتے اور غم گفتگو کرتے. یہ ان کی نہایت عقل مندی اور اپنے ہم عصروں کے پورے تجربے کے باعث تھا. ہم عصروں میں اپنے زمانے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ تجربہ ہوتے ہوتے اندازہ ہو جاتا ہے کہ جتنی بات کم کرے اتنا اچھا ہے، جتنا وقار سے رہے اتنا اچھا ہے، جتنا چھچوراپن کرنے گئے کچھ بھی ہو جاتا. اور آپس میں محبت کرتے ہیں. امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ انسان کی بلندی 22 سال تک ہوتی ہے اور عقل کی ترقی 28 سال تک, اس کے بعد تجربہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کم عقل راہبر نہیں ہو سکتے, کیونکہ جس چیز کو وہ بگاڑتا ہے وہ اس سے زیادہ ہے جس کو وہ سنوارتا ہے. انسان کی عزت دین سے ہے اور اس کی مروت عقل اور حسن عقل سے ہے. حضرت خطابہ فرماتے ہیں کہ مرد تین قسم کے ہیں, پورا مرد, آدھا مرد اور سوئن لاش محض, کچھ بھی نہیں. پورا مرد وہ ہے جس کے پاس عقل ہو اور تجربہ ہو اور اس سے فائدہ حاصل کرے, اور آدھا مرد وہ ہے جو عقل مندوں سے مشورہ لے اور کام کرے, اور لاش محض وہ ہے جو نہ تو خود عقل مند ہو اور نہ ایسے لوگوں سے مشورہ لے کر کام کرتا ہو. محمد ابن زیادہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنے دوست سے نہ ڈرے. اے دوست, اس میں غور کر اور پاک اسلاف کی اتباع کر, آرام پائے گا. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرتے, اور ہر ایک مسلمان کو بطریق شرعی نصیحت کرتے. اسی لیے وہ لوگوں کے سردار ہوئے. اگر ان کو کسی کے ساتھ حسد کی نہ ہوتا تو کبھی سردار نہ ہوتے, اور نہ بادشاہ ان کے قدموں کو بوسہ دیتے. اے برادر, اگر تو بھی ایسا ہونا چاہے تو نہایت خلوص نیت سے ان کے قدم بقدم چل, ورنہ بناوٹ کرنے والے شخص کی حالت پر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اطلاع کر دیتا ہے. میں نے حضرت علی خواص رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ جو اپنے عمل خالص اللہ کے لیے کرے, اللہ کی محبت مومنوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا, اللہ اس کی محبت مومنوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے. لیکن جس کی دنیا میں کچھ آمیزش ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض برگزیدہ بندوں کو اس کے باطن کی اطلاع کر دیتا ہے, لہذا کسی کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے. اور جب آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں تو اس کی دینداری بھی جاتی رہتی ہے, کیونکہ اس وقت گنہگار ہوگا, یا اس کی حالت درمیانی ہوگی کہ اس کی نیکی ہوگی نہ بدی. اور یہ تو مسلم ہے کہ ریاست اور فوقیت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے, فوقیت میں بڑائی برتری, جو اخلاق اور عمل حسنہ میں سب سے بہتر ہو. فرقد السنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد کو چھوڑنے کی دوا ترک دنیا ہے, لیکن جو دنیا کی طرف راغب ہو اس کو حسد لازم ہے. بننے کا مطلب یہ کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے اس کو حسد ہو گئی ہوگا. وہابی بن منبہ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو, کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے اسی گناہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے. شیطان کو حسد ہی ہوا تھا آدم علیہ السلام سے, وہ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا. یہی پہلا گناہ ہے جس سے زمین میں اللہ کی نافرمانی ہوئی. ابن سماق فرماتے ہیں کہ حاسد کی علامت یہ ہے کہ وہ تما کی وجہ سے تیرے سے قریب ہوتا ہے, لالچ کی وجہ سے, اور اپنی بدخلقی اسے تجھ سے دور کرتی ہے. وہ بدتمیز ہوتا ہے تو پھر لوگ اس کو دور کرتے ہیں. تما میں وہ قریب ہوتا ہے تو بدتمیزی سے دور ہوتا ہے, تما میں قریب ہوتا ہے بدتمیزی سے دور ہوتا ہے, اس کی اپنی بدتمیزی سے. تمام لوگوں سے زیادہ حسد کرنے والے رشتہ دار اور ہمسایہ ہیں. سب سے زیادہ حسد کی بیماری جو ہے نا وہ رشتہ داروں میں ہوتی ہے اور ہمسایوں میں ہوتی ہے, کیونکہ وہ انعامات دیکھتے ہیں اور حسد کرتے ہیں. اسی لیے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھا کہ رشتہ داروں سے کہہ دو کہ کبھی کبھی مل لیا کریں، ہر وقت نہیں، اور پاس پاس نہ رہیں، تھوڑا فاصلے سے رہیں. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے مجلس میں غیبت کا دروازہ بالکل بند کرتے تاکہ ان کی مجلسیں گناہ کی مجلسیں نہ ہوں. ان کا خیال تھا کہ بہت ممکن ہے کہ درود وظائف اور ساری عبادات قیامت کے دن ایک غیبت کا مقابلہ نہ کر سکیں. تو یہ بھی لازم ہے کہ اپنے مریدوں کو چغلی اور غیبت وغیرہ سے سختی کے ساتھ روکے اور خاموش رہ کر درگزر نہ کرے، ورنہ تو بھی ان کا شریک ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر میں جہنم میں دیکھا کہ ایک قوم مردار کھا رہی ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے تھے. ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ غیبت دل کو راستے اور ہدایت سے ویران کر دیتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوتا کہ میری کسی نے غیبت کی ہے تو آپ اس کی طرف تحفہ ارسال کرتے اور قاصد کی زبانی کہلا بھیجتے، میں نے سنا ہے کہ تم نے میرے پاس اپنی نیکیوں کا تحفہ بھیجا ہے، وہ یقیناً میرے تحفے سے قیمتی ہوگا. غیبت کرنے سے اس کی نیکیاں اس کو ملیں. حضور میں آیاز فرماتے ہیں کہ آج کل علماء کا فضل غیبت ہے اور وہ ایک دوسرے کے نقص اس خیال سے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کا ہم عصر اس سے بڑھ نہ جائے اور ایسا نہ ہو کہ علم و تقویٰ میں مشہور ہو جائے اور اس کی شہرت نہ ہو. وہابی بن ورد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخدا میرے نزدیک غیبت کو ترک کرنا سونے کے پہاڑ کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے. ایک رات شخیص بلقی اپنے وظائف سے غافل ہو کر سو گئے. بیوی نے سرزنش کی، آپ نے فرمایا تو مجھے ایک رات کے وظیفہ چھوڑنے پر کیوں خفا ہوتی ہے جبکہ بلق کے اکثر علماء وضحات میرے لیے نماز روزہ کرتے ہیں. اس نے پوچھا یہ کیوں کر؟ آپ نے فرمایا کہ وہ رات بھر جاگتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، پھر میری غیبت کرتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں، اس لیے ان کی تمام نیکیاں میرے اعمال نامے میں ہوں گی. لہذا اگر میں سو گیا تو کیا نقصان ہوا میرا؟ کوئی خاص ہوئے نقصان ہوں گے. محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ من جملہ حرام غیبت کے جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، آدمی کا یہ کہنا ہے کہ فلاں شخص فلاں کی نسبت سے زیادہ جانتا ہے، تو دوسرے فلاں کو تو کم کر دیا نا، وہ بول رہے ہیں. کیونکہ اس سے بھی مفضول جس کو آپ نے چھوٹا بتایا وہ رنجیدہ ہوتا ہے. اور ظاہر بات یہ ہے کہ غیبت اس کا نام ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس طرح کرے جس سے وہ ناخوش ہو. عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے سے رنجیدہ نہ ہو. اگر پتہ چل جائے کہ فلاں نے میری غیبت کی ہے رنجیدہ نہ، کیونکہ اس نے تیری لاعلمی میں تجھ پر احسان کیا ہے. ہم نے سنا ہے کہ جس شخص کی ایک دفعہ غیبت کی جائے اس کے آدھے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس کی گئی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حاتم حسن فرماتے ہیں کہ تین عادتیں ہیں، اگر کسی مجلس میں ہوں تو اس مجلس والے رحمت سے محروم ہوتے ہیں. اول، جس میں محض دنیاوی باتوں کا ذکر ہو. اپنی مجلس میں، اپنی باتوں میں، اپنی اٹھک بیٹھک میں دنیاوی امور پر جب ذکر ہو تو تھوڑا بہت دین کا تذکرہ بھی، ذکر، تسبیح، استغفار. دوم، جس میں بکثرت ہنسی ہو، زیادہ ہنسی ہو، محرومی ہو جاتی ہے. اور سوم، جس میں لوگوں کی غیبت کی گئی ہو. اہل علم سے ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں پھرے گا، اور حاسد خنزیر کی شکل میں، اور غیبت کرنے والا بندر کی صورت میں مسخ ہوگا. اے دوست، ان امور کو اپنے اوپر پیش کر اور غور کر. اگر تو ان باتوں سے محفوظ ہے تو اللہ کا شکر ادا کر، اور اگر تو ان کا مرتکب ہے تو استغفار کر، اور نیک عمل میں اپنے آپ کو زیادہ مشغول کر تاکہ قیامت میں حقداروں کا حق دیا جائے. اپنے نفس کو فاسق سمجھ، اور عوام کل انعام کے نیک کہنے سے کبھی اپنے اوپر نیکی کا گمان ہرگز نہ کر. لوگ اگر نیک بولتے ہیں اور ان کے بولنے کا اعتبار نہ کرو. اہل اللہ کہتے ہیں کہ جو یقین کو لوگوں کے گمان سے ترک کرے، اپنا خراب ہونا اپنا علم ہے یقینی، لوگوں کا گمان یہ ہے کہ تم بہت اچھے ہیں، تو اپنا یقین لوگوں کے گمان کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، یہ مطلب ہو رہا. جو یقین کو لوگوں کے گمان سے ترک کرے وہ نہایت ہی بیوقوف ہے. اے دوست، اسے خوب یاد رکھ اور صفات بد سے اجتناب کر. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ وضو، نماز اور دیگر عبادات کو وسواس سے بچاتے، کیونکہ وسواس کی جڑ دل کی سیاہی سے حاصل ہوتی ہے، اور دل کی سیاہی اعمال کی تباہی سے ہوتی ہے، اور اعمال کی تباہی مشتبہ مال کھانے سے ہوتی ہے. جو حلال کھانے پر مضبوط ہو جائے اس کے پاس پہنچنے کو شیطان کا راستہ نہیں. آج کل کے صوفی ظالموں کی دعوت کھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حضوری کے لیے عبادت میں خشوع کو تلاش کرتے ہیں، کہاں سے میسر ہوگا. ہم نے اس مضمون پر اپنی کتاب المنن الکبرا کے 15 باب میں مفصل بحث کی ہے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب سے اعراض کر کے اپنے عیوب میں مشغول رہتے. عیب تو سب میں ہیں، سبحان اللہ کی ذات ہے. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب سے اعراض کر کے اپنے عیوب میں مشغول ہونا. اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کو اپنے عیوب نظر نہ آتے ہوں تو وہ یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. چونکہ عیب نظر نہیں آنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں اگر آدمی تلاش کرے اپنے اندر. حدیث شریف میں وارد ہے کہ توبہ لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے عیوب میں مشغولی کے سبب لوگوں کے عیوب سے غافل ہے. یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ عاقل کی عقل مندی یہ ہے کہ کسی کو گناہ کا طعنہ نہ دے. کوئی آدمی کسی غلطی میں پڑ گیا تو اس کو طعنہ نہ دے، تم نے تو یہ کر دیا، کیونکہ میں نے اگر کسی کو گناہ کا طعنہ دیا ہے تو 20 سال کے بعد اس گناہ میں خود گرفتار ہوا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے کہ تم لوگوں کے عیوب پر اس طرح نظر نہ کرو گویا تم ان کے آقا ہو، بلکہ اپنے عیوب کو اس طرح دیکھو گویا کہ تم غلام ہو. تمام لوگ دو حال سے خالی نہیں، یا تو مصیبت میں گرفتار ہیں یا عافیت والے ہیں. بس مصیبت زدہ پر رحم کرو اور عافیت پر شکر ادا کرو. جو اپنے آپ کو داعی اللہ ہونے کا مدعی ہو اس کے واسطے بد اخلاق ہونا نہایت ہی قبیح ہے کہ لوگ اس کی بدخلقی سے ڈرتے ہوں. جیسا کہ یہی بات اس کے متبعین کے لیے بھی بری ہے. منقول ہے کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ لوگ اس کی بدگوئی سے بچنے کے لیے اس کو نصیحت کرنا چھوڑ دیں. مرفوع حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سے برا وہ ہے جس کی بدگوئی سے بچنے کے لیے لوگ اسے چھوڑ دیں. اے دوست اسے یاد رکھ اور بد اخلاقی سے بچ. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین اور عالمان باعمل کے اخلاق کی پیروی کر کے بکثرت سخاوت اور مروت کرتے. کیونکہ جس شخص میں فطوت اور مروت نہیں اس میں کچھ خیر نہیں اگرچہ کہ جنات اور انسانوں کی اتنی عبادت کرتا ہو. آدمی میں مروت ہو اور سخاوت ہو. مروت معنی لحاظ. پھر یہ لحاظ بہت قسموں کا ہوتا ہے. اعلی ظرفی اور ایثار کے ساتھ جو لحاظ ہوتا ہے اس کو فطوت کہتے ہیں. اعلی ظرفی اور ایثار قربانی اپنے اوپر ترجیح دینا اس کے ساتھ جو لحاظ ہوتا ہے دوسرے کا اس کو فطوت کہتے ہیں. حسن بصری سے مروت کے معنی دریافت کیے گئے. آپ نے فرمایا کہ جس امر سے آدمی اللہ کے نزدیک مایوس سمجھا جائے اس کے ترک کرنے کا نام مروت ہے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان میں مروت اور دیگر اخلاق حمیدہ بہت کم ہو جائیں گے اور مرد مردوں کے باعث اور عورت عورتوں کے باعث ایک دوسرے سے مستغنی ہوں گے. جب یہ زمانہ آئے تو صبح و شام عذاب کا انتظار کرو. مرد مردوں میں لگ جائیں گے عورتیں عورتوں میں لگ جائیں گے. حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ سے مروت کے معنی پوچھے گئے تو فرمایا کہ مروت یہ ہے کہ کھانے کا دسترخوان بچھا ہوا ہو, زبان میٹھی ہو اور مال خرچ کیا جائے اور کسی کو ایزا نہ دی جائے. سلف صالحین کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ سفر اور حضر میں بکثرت جود و سخاوت کرتے اور دوستوں کی دلداری میں مال خرچ کرتے, کیونکہ اس سے دین کو تقویت اور امداد حاصل ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر تمہارے غنی سخی ہوں اور تمہارے حاکم اچھے لوگ ہوں اور تمہارے کاروبار مشورے سے چلتے ہوں تو زمین کے اوپر کا حصہ تمہارے لیے اندر کے حصے سے بہتر ہے, اور جس وقت تمہارے امیر برے لوگ ہوں اور تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے کاموں کا مرجع عورتیں ہوں, یعنی عورتیں چلا رہی ہوں کاموں کو مشورے کے بجائے, اس وقت زمین کے اندر کا حصہ تمہارے واسطے اس کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے, یعنی مرجانا زیادہ بہتر ہے. عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جو شخص جانا چاہتا تو آپ اس سے یہ شرط کر لیتے کہ سفر میں خرچ میرا ہوگا اور خادم میں رہوں گا اور مؤذن میں رہوں گا. اگر کسی کے ساتھ سفر طے ہوتا تو یہ تین چیزیں پہلے سے طے کر لیتے کہ مؤذن میرا ذمہ, خدمت میرا ذمہ اور سفر کا خرچ میرا ذمہ. اچھا ہر کوئی سفر کرنا چاہتا ہے ایسے آدمی کے ساتھ. ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ بخیل پر تعجب ہے کہ دنیاوی مال اپنے دوستوں پر خرچ کرنے سے دل چراتا ہے اور جنت اپنے دشمنوں کے لیے کر دیتا ہے. کس قدر بخیل بھی کیا بیوقوف ہے یہ بول رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود سے سوال کیا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آج فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے مال کو ایسی جگہ رکھے جہاں اسے نہ کیڑا لگے نہ چوری ہو, یعنی آسمان میں, یعنی اللہ کے پاس بھیج دے, صدقہ کر دے. مروی ہے کہ ایک شخص بصرے میں آیا اور دریافت کرنے لگا کہ شہر کا سردار کون ہے. کسی نے اس سے کہا کہ حسن ابن ابی الحسن بصری. اس نے کہا وہ کیوں کہ سردار بنا؟ لوگوں نے کہا لوگوں کے پاس جو مال وغیرہ ہے اس سے وہ مستغنی ہے اور علم جو ان کے پاس ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کے محتاج ہیں. وہ شخص بولا واہ بے شک یہی سردار ہے. ایک عورت امام لیث ابن سعد کے پاس چھوٹا سا برتن لے کر شہد مانگنے آئی اور کہا کہ میرا خاوند بیمار ہے. امام لیث نے عورت کو شہد کا بھرا ہوا مشکیزہ دینے کا حکم دیا. کسی نے کہا کہ وہ تو چھوٹی سی پیالی میں مانگ رہی تھی. فرمایا کہ اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے, ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 100,000 درہم بھیجے. اس زمانے میں 100,000 بولے تو اس زمانے کے کروڑا کروڑ ہو جاتے ہیں. آپ نے اسی وقت تقسیم فرما دیا عائشہ نے, اور شام کے کھانے تک ان کے پاس اس میں سے کچھ بھی باقی نہ رہا. بلکہ تفصیل میں تو یہ بھی ہے کہ ان کی خادمہ نے کہا کہ آپ روزے سے ہیں, اگر آپ خود 1 درہم بھی رکھ لیتے تو اس کا گوشت منگوا لیتے, آپ کے لیے بنوا دیتی. تو کہنے کی کہ پہلے یاد دلانا تھا, اب یاد دلا رہی جب سارے خرچ ہو گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت آگے تھے. ہدایہ, تحائف دینا, اہتمام کرنا, بڑوں کی خدمت کرنا, ازواج مطہرات کے پاس پابندی سے بھیجتے تھے, سادات کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے پاس پابندی سے بھیجتے تھے. امام حسن اور امام حسین کا وظیفہ مقرر تھا, اہل بیت کا وظیفہ مقرر تھا ان کے پاس, اور بڑی مقدار میں تھا, بہت اگر چھوٹا موٹا نہیں تھا, بہت بڑی مقدار میں بھیجتے تھے. اور مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دسترخوان ان کا اتنا کشادہ رہتا تھا کہ جو کتابوں میں لکھا ہے ان کے دسترخوان کی کیفیت کو, فرمایا کہ اس کو اگر ناپا جائے تو تقریباً 50 سے 52 کلومیٹر کا دسترخوان بنتا ہے. 50 کلومیٹر تک دسترخوان, کیسا انتظام کرتے تھے ہوں گے, کیسا اہتمام ہوتا تھا. آپ جو ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ابن علی سے ملے اور فرمانے لگے مرحبا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے. پھر ان کو 30,00,000 درہم دیے ہدیے میں. بعد ازاں عبداللہ ابن زبیر سے ملاقات ہوئی تو 1,00,000 درہم ان کو دیا. حضرت عبداللہ ابن ابی بکر اپنے گھر سے ہر طرف کے 40 گھر والے ہمسایوں کو دیتے اور خود روٹی کے ٹکڑوں پر افطار کرتے, اور عیدوں کے موقع پر ان کے واسطے قربانیاں اور پوشاکیں بھیجتے, اور ہر عید الفطر میں 100 غلام آزاد کرتے. صحابہ کرام کی جو ثقافت ہے وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام جو جیل خانے میں بیمار ہوتا اس کی خدمت میں رہتے اپنے جیل خانے کے زمانے میں. اسلاف رحمۃ اللہ رحمہ اللہ کی یاد ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کے دوست کا خادم مر جاتا تو اس کے پاس اپنا خادم بھیج دیتے اور وہ اسے رکھ لیتا اور خاموش رہتا اور اپنے دوست سے اس کو افضل نہ جانتا، اس کا خادم میرے پاس رہتا تو یہ ایک ہی بات ہے، اتنا ان میں آپس میں وہ تھا، انڈرسٹینڈنگ تھی. اور جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دوست پر قرضہ آئے تو بغیر مشورے کے قرضہ ادا کر دیتے، اور جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا قرضہ اس نے ادا کر دیا ہے تو یہ خاموش رہتا، اچھا کیا، میرا مال اس کا مال، میں اس کا مال میرا مال، میرا خادم اس کا خادم، اس کا خادم میرا خادم، ایسا انڈرسٹینڈنگ تھی بول رہے ہیں. ابن مقنع رحمۃ اللہ علیہ کو خبر لگی کہ ان کا پڑوسی قرض کے باعث اپنا مکان فروخت کرنا چاہتا ہے. آپ نے اس کی طرف گھر کی قیمت ارسال کر دی اور کہلا بھیجا کہ اس گھر کو بیچو نہیں، کیونکہ اس سے اس گھر سے مجھ کو تم سے زیادہ فائدہ ہے. ہم اکثر اس گھر کے سایہ میں بیٹھتے ہیں، ایک انداز خدمت کا. ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ ہر رات فقیروں کی ایک جماعت جمع کرتے اور ان کو مسجد میں بٹھا کر کہتے تم اللہ کی عبادت کرو، میں تمہاری خدمت کرتا ہوں. امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اچھا وہ ہے جو ان کی مدد کرے اور نفع پہنچائے. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی چیز کو خوب جمع کرو جسے نہ آگ جلائے نہ مٹی کھائے. لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیکی اور احسان. اے دوست اپنے آپ میں غور کر اور جن اسلاف کی پیروی کا تجھے دعویٰ ہے ان کی اقتدا کر. ذہنیت کی بات ہوتی ہے، اگر آپ خرچ کرنے کا اور دینے کا ذہن بنا کے چلتے رہے تو خرچ کرنے اور دینے کے حالات ہی لائے جاتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ پھر یہ کیپیسٹی دیتا رہتا ہے بندے کو کہ اس کو خرچ کرنے کے مواقع دیتا رہتا ہے، دینے کے اسباب اس کے پاس جمع ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے اسلام جو ہے ہمیں جس بات کی تعلیم دیتا ہے وہ دوسرے کو نفع پہنچانے والی ذہنیت، دوسرے سے نفع حاصل کرنے والی ذہنیت نہیں بلکہ دوسرے کو نفع پہنچانے والی ذہنیت. اس سے ہوتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانے کی استعداد میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں. سلف کے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے بھی محبت کرنے میں جلدی نہ کرتے، بلکہ ایک ایک سال تک اس معاملے میں تاخیر کرتے. اس خصلت میں اکثر لوگ خلل ڈالتے ہیں، جو ان سے دوستی کرتا ہے فوراً دوستی کر لیتے ہیں، پھر کچھ مدت کے بعد اسے جگانے لگتے ہیں. فساد انتہائی من فساد ابتدائی، انتہا کی خرابی وہ ابتدا کی ہی خرابی سے آتی ہے، ابتدا میں ہی خرابی ہوئی کچھ، اس سے انتہا میں فساد آیا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو بظاہر دوست ہوں گے اور اندر سے بباطن دشمن ہوں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ امید یا خوف کے باعث دوستی قائم کریں گے. امید سے قائم کیا، امید پوری نہیں ہوئی، دوستی ختم. خوف سے قائم کیا، خوف نہیں رہا، دوستی ختم. اللہ اکبر. محمد ابن سلام فرماتے ہیں کہ دعوت ولیمہ میں طریق سنت چھوٹ گیا. دستور یہ تھا کہ ولیمہ کی دعوت کے لیے بھرے ہوئے طباخ صبح کو مسجد میں لائے جاتے اور تمام لوگ چاہے مالدار ہوں چاہے محتاج ہوں ذلیل ہوں کہ شریف ہوں سب مل کر کھاتے. اگر دعوت دینے والا صرف مالداروں کو مخصوص کرتا تو کوئی بھی کھانا نہ کھاتا اور فرماتے کہ یہ برا کھانا ہے. ولیمہ کی دعوت تو سب کے لیے ہوتی ہے. جو لوگ تھوڑا بہت سلوک میں چلنا چاہتے ہیں ان کو ہر تھوڑے دن میں ری اسکیڈیول کرنا پڑتا ہے. مطلب ہر چند دنوں کے بعد ہر تھوڑے عرصے کے بعد میں بیٹھ کے پھر جائزہ لینا کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا, کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا, یعنی حالات عام طور پر ایسے نہیں ہیں آج کل کہ ایک معمول کو آدمی پکڑا اور برسوں نبھا رہا ہے, اس کو عادت ہو گئی اس کی. بہت کم بندے ایسے پائے جاتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں میں عادت ہو جاتی ہے, کچھ اعمال کی عادت ہو گئی لیکن کچھ چیزوں کی نہیں ہوئی بھی. تب جن کی ہو گئی ان کو پکڑا ہوا ہے, جن کی نہیں ہوئی ان پر توجہ نہیں ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کاپی پہ 24 گھنٹے کا پورا اعمال نامہ لکھنا, اٹھنے کا معمول سونے کا معمول. سردیوں کا الگ ہو جاتا ہے گرمیوں کا الگ ہو جاتا ہے. جہاں دن بہت چھوٹے ہیں رات بہت بڑی ہے, یا دن بہت بڑا ہے رات بہت چھوٹی ہے, ایک طرح کے معاملات تو قابو میں آئیں گے نہیں. ایسی صورت میں کافی فرق ہو جاتا ہے, اوقات کا بھی فرق ہو جاتا ہے خود معاملات کا بھی فرق ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ چیزیں قابو میں آ جاتی ہیں. اب آدمی قناعت کر لیتا ہے, یہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا. سر ہر چند مہینوں کے بعد آدمی کو جو ہے نا اپنا اسکیڈول پھر دوبارہ اس کا جائزہ لینا. اور اس کی سب سے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ خود سے جائزہ نہیں لینا, جائزہ لینے لگانا اپنے شخص سے. تو یہ میرا ہے اسکیڈول, یہ میرے معمولات ہیں, اب ایسا ہو رہا ہے یا ایسا نہیں ہو رہا کیا کروں کیسے کرنا چاہیے. تو لے کے بیٹھے تو کیا ہوتا, پتہ چلتا کون کون سی ضروری چیزیں رہ جا رہی ہیں. لے کے بیٹھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی زائد چیزیں خامخواہ میں نے ڈالی ہوئی ہیں. اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ احوال میرے کس طرح سے چل رہے ہیں. کیونکہ یہ جو چیز ہے اصلاح نفس کی اور تربیت کی تزکیے کی سلوک کی, یہ خاص ذوق بننے تک, ایک خاص مزاج بننے تک, ایک خاص کیفیت پیدا ہونے تک انضباط چاہتی ہے. یعنی اپنے کو پابند رکھنا پڑتا ہے دوسرے کے, دوسرے کی اوقات کے ہم کو پابند ہونا پڑتا ہے, اوقات ہمارے پابند نہیں رہتے. ہر تھوڑے دن کے بعد میں جو ہے نا وہ کاپی پہ چند مہینوں کے بعد میں کاپی پہ پورا بنانا کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں, تو کیا اسے چلنے دینا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی کرنا ہے, اس میں کچھ ترقی کرنا ہے یا نہیں, ویسی چھوڑ دینا ہے رہنا ہے رہنے دینا ہے, میرے حالات ہیں اس وقت کچھ کرنے کے یا نہیں ہے. اب وہ حالات سنائیں گے تو سامنے والا بولیں گا آپ کو کہ ہاں بھائی کچھ کر لو اس میں کچھ مت کرو اس میں. علی الاقل اس میں ہوتا یہ ہے کہ اپنے اپنی فکر سمٹتی ہے اس کام پر. ابھی تو ہم اپنے کاموں میں اتنے بزی ہیں کہ فکر ہی نہیں سمٹ پاتی, اور بہت مرتبہ ایسے کام لگ جاتے ہیں دین کے نام سے بھی کہ دین کا کام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن ذاتی فکر اس میں نہیں شامل رہتی. ذاتی فکر سے مراد اپنی ذاتی اصلاح کی فکر اس میں شامل نہیں رہتی, ویسے کام میں لگے ہوئے ہیں. بعض مرتبہ تو کام سے بھی رہ جاتے ہیں, اور بعض مرتبہ چھوٹے موٹے کام ہوتے رہتے ہیں لیکن اپنی ذات کے بارے میں غفلت بہت ہو رہی ہوتی, اور اس کا اثر پڑتا ہے دوسری چیزوں کے اوپر, ضرورت پڑتی آدمی کو. کیونکہ بزرگوں کا کہنا اس میں یہ ہے کہ اصلاح نفس کا جس کو کام کہتے ہیں یہ کنٹینیو کرنے کا کام ہے اور آخر تک کرنے کا کام ہے. اندر ہی رامی تراش می خراش تالم آخر دم فارغ میں باش. اس راستے میں آپ کو تراش خراش کرتے رہنا ہی پڑتا ہے, کاٹ چھاٹ کرتے رہنا پڑتا ہے آخری وقت تک. تہذیب جس کو کہتے ہیں نا, تہذیب اصل میں کہتے ہیں چمن میں جو پودے اور کاڑیاں اور برانچز وغیرہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں ان کو چھانٹ کے کاٹ کے برابر کرنا, لفظ تہذیب اصل اس سے بنا ہے. کوئی بھی چمن ہوگا تو اس کو کاٹ چھانٹ کر کے برابر کرنے کا کام, اس کو سنوارنے کا کام تہذیب ہے. تو چمن کا کام ایک وقت کر دینے کے بعد فراغت نہیں پا لیتا, وہ چمن ہی نہیں ہے پھر, وہ کچھ بھی نہیں ہے تو پتے اس کے ہر موسم میں صاف کرنا ہی پڑتا. تو جیسے چمن ہے, چمن کی تہذیب ہے, ایسے انسانی اعمال اور صفات ہے اس کی تہذیب ہے. تو جیسے وہ ایک کام مستقل کرتے رہنے کا ہے, ایسے یہ بھی ایک کام مستقل کرتے رہنے کا ہے. اس لیے اس میں آدمی کو لگے رہنا پڑتا ہے. اب کب کس کو کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا خاص فضل فرمائیں گے, وہ کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. خاص خاص فضل جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وقت کے جو ضروری اعمال ہیں ان پر استقامت مل جائے. یہ بہت خاص الخاص فضل میں شمار ہے. اس کو خاص فضل میں ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کوئی باطنی کیفیت حاصل ہو جائے. خاص فضل میں یہ ہے کہ کچھ نظر آنے لگ جائے, کچھ کھل جائے, کچھ یہ ہو جائے, کچھ وہ ہو جائے. یہ لوگ یکسوئی کے ساتھ میں دوسرے کاموں کو چھوڑ کے ذکر فکر میں, مراقبے میں اس میں لگے رہتے نا, ان لوگوں کے ساتھ اس قسم کے واقعات پیش آتے ہیں. کیونکہ اس قسم کے واقعات یکسوئی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ کتنی آپ کو یکسوئی حاصل ہوئی. اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں مگر مقاصد تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی کو یکسوئی حاصل نہیں ہوئی اور یہ نہیں ہوا تو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. کسی کو یکسوئی حاصل ہوئی اور یہ چیزیں ہوئی تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, وہ اس کے لوازمات میں سے ہیں. کیونکہ اگر یکسوئی حاصل ہوئی اور دوسرا کوئی کام نہیں ہے, اس قسم کی چیزیں ضرور ہوتی ہیں. لیکن اگر مشغولیت ہے اس کے ساتھ نہیں ہوتا. ایسے صوفیہ نے لکھا ہے کہ جس آدمی کا ذہن تیز ہوتا ہے, اور آج کل ہر آدمی کا ذہن تیز ہی ہے اللہ ماشاءاللہ, ذہن تیز اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انتقال ذہنی ہے, یہ فکر کرے تک وہ فکر, وہ فکر کرے تک وہ فکر, وہ فکر کرے تک وہ فکر, اس کو ذہن تیز ہوتا ہے. تو جس کا ذہن تیز ہوتا ہے اس میں یکسوئی نہیں ہوتی. صحیح معنی میں جب یکسوئی نہیں ہوگی تو جس کو توابع کہتے ہیں سلوک کے, یہ توابع کہلاتے ہیں, بیچ میں جو چیزیں پیش آنا چاہیے وہ نہیں آتی پیش. مگر یکسوئی نہیں ہونے کے وقت میں جو کام اصل کرنے کا ہے وہ یہ کہ جو ضروری اعمال ہیں ان پہ جماؤ مل جائے. اور ضروری اعمال میں جماؤ جو ہے, ظاہر ہے کہ اعمال جیسے جیسے آگے جاتے جائیں گے ویسے ویسے جماؤ کا اندازہ ہوتا رہتا. ابھی جماؤ ہو گیا تو آئندہ کیا آنے والا ہے کیا معلوم, نہیں معلوم نا. اس لیے اس پہ مستقل توجہ دینی پڑتی ہے. مجاہد حقیقی اسی کو کہتے ہیں. مجاہد حکمی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مجاہد حقیقی. مجاہد حکمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی محنت کرنا, ایسے کام کرنا جس سے اس میں مدد ملے, مجاہد حقیقی میں مدد ملے. اور مجاہد حقیقی کیا ہے؟ حکم پر جم جانا. نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، حرام سے بچنے کا ہو، حلال پہ قناعت کرنے کا ہو، کمانے میں، خرچ کرنے میں، خوشی میں، غم میں، معاشرت میں، معاملات میں، نیاد حقیقی حکم پر جم جانا، وہ کسی آدمی کا حاصل ہو جائے تو کافی ہے، مگر وہ حاصل ہوتا نہیں جب تک دوسری چیزیں لگی ہوئی نہ ہو بندے کو. ہم اپنے زمانے میں، ایسے غفلت کے زمانے میں ہیں، ایسے معصیت کے زمانے میں ہیں، ایسی کمزوری کے زمانے میں ہیں کہ جب تک دوسری چیزوں سے لپیٹ کے نہیں رکھے اپنے کو، وہ چیز چلتی نہیں سیدھا، وہاں گڑبڑ ہوتے رہتی. جتنے کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کی باتوں کی تعویل نہیں کریں، اور جو بہتر سے بہتر تعویل ہو سکتی ہو، اس وقت تک کام نہیں چل سکتا. ہم تعویل کرنے کے عادی ہیں، مگر خراب تعویل کرنے کے عادی ہیں، اور کام چلیں گے اچھی تعویل سے. اچھی تعویل کا مطلب یہ ہے کہ خود اس بندے کے سامنے وہ بات لائی جائے تو انہیں کیا تعویل کریں گا اس کی، وہ اچھی تعویل کہلاتی ہے. آپ کو میں ایک بات بولا تھا، آپ کو میں ایک کام بولا تھا، آپ کو ایک چیز دیا تھا، اس میں وہ چیز ٹک رہی ہے. اگر آپ کو بولے کہ اس کی تقریر کرو، اس کی وضاحت کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بولے بغیر میں وہ چیز سوچنے کا عادی ہونا. ہمارے ساتھ جو کمزوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں بولنے کے باوجود بھی میں ماننے کو تیار نہیں، یہ تو فلاں وجہ سے ہوا ہے. ارے بھائی جب بول رہا ہے اس میں اجتماعی کام میں گڑبڑ ہوں گی، پھر گمان سب کو آتا ہے، وسوسے سب کو آتے ہیں، مگر اصلاح کس چیز کا نام ہے؟ اس کو صحیح کرنے کا نام اصلاح ہے. بول دیا مان لینا، یقین کرنا، طبیعت نہیں مان رہی تو اس کو جھٹلانا کہ تو غلط بول رہا ہے، بات ویسی ہوں گی جیسے وہ بول رہا ہے. اور اجتماعی کاموں میں ایک بہت اہم چیز جو ہے دل جوئی. دل ٹوٹنے کے واقعات بہت ہوتے ہیں اجتماعی کاموں میں. ایک آدمی ایک کام کرا تو دوسرے کا دل اسے ٹوٹتا ہے، اس کو صدمہ پہنچتا ہے، اس کا جی اکھڑتا ہے. فظ اور غلیظ القلب دو لفظ ہیں، ولو کنت فظا غلیظ القلب، دل کا سخت اور زبان کا روکھا اور ترشرو. زبان کا روکھا اور ترشرو، کھٹی بات کرنے والا، اور دل کا سخت. قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اگر یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، آپ میں نہیں ہیں، یہ بات بیان فرمائی گئی قرآن پاک میں، اگر ہوتی یہ دو باتیں تو آپ کے اطراف لوگ جمع نہ ہوتے. تو اس میں یہ سیکرٹ دیا گیا ہے کہ اجتماعی کام میں لوگوں کا جمع ہونا ضروری ہے آپ کے اطراف، نہیں تو اجتماعی کام کیسے ہوں گے؟ دل کے سخت ہونے میں اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ دل کا نرم ہونا ہے. دل کے نرم ہونے میں سب کو سننا پڑتا ہے، سب کی بات لینی پڑتی ہے، سب کی باتوں کا تاثر ہوتا ہے. پھر یہاں سے ہوتا یہ ہے کہ جب سب کی باتوں کا تاثر ہوتا ہے، سب کی باتیں آدمی لیتا ہے، تو تحقیق کی ضرورت آتی ہے بیچ میں. کیونکہ اگر تحقیق کی ضرورت نہیں ہوئی تو سامنے والا یہ بولتا ہے کہ یہ آدمی کچے کان کا ہے. اچھا اس کو کچا تو ہونا ہی ہے, کیونکہ اگر نہیں رہا تو سخت دل ہو جاتا ہوں. آئی بات سمجھ؟ اگر تحقیق نہیں تحقیق کرے تو پھر آدمی صحیح رہتا ہے, اگر تحقیق نہ کرے تو پھر دوسرے کے بارے میں یہ ذہن میں آتا کہ نہیں میرے بارے میں غلط بات لے کے بیٹھ گیا بول کے. حتیٰ کہ آپ حیرت کریں گے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین نے یہ کہا کہ قل ہو اذن, یہ کچے کان کے ہیں, ہوا اذن وہ کچے کان کے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ قل اذن و خیر لکم, فرمایا کہ ویسا کان ہونا ہی تو بہتر ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ ایمان والوں کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں. یؤمن باللہ ویؤمن بالمؤمنین, ایمان والوں کی بات پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو ان کی بات پہ بھروسہ کرنے کو تم یہ معنی لے رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ کوئی کچھ بھی بولے بھروسہ نہ کریں, اعتماد نہ کریں, سچا نہ سمجھیں, وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. ورحمت للذین آمنوا منکم, تمہیں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہے, اس لیے سب کی بات لیتے ہیں. اجتماعی کاموں کے اصول ہیں یہ, ہر انفرادی کام کی نوعیت الگ ہے اور اجتماعی کام کی نوعیتیں, تقاضے, ذمہ داریاں, اثرات الگ ہیں. اس میں اونچ نیچ آتی ہے بہت, دل ٹوٹنے کے واقعات آتے ہیں, بدگمانی کے واقعات آتے ہیں, تاثرات آ جاتے ہیں درمیان میں. تبھی تو ان سب چیزوں کا مقابلہ کرتے ہوئے کام کرنے کی وجہ سے اجتماعی کام کی وجہ لگ رہے. بھائی جو ثواب آپ انفرادی طور پر نہیں کما سکتے وہ اجتماعی طور پر کما رہے ہیں, تو اجتماعی طور پر ثواب آپ کما رہے ہیں تو کیوں کما رہے ہیں بھائی؟ اس کا پنگا زیادہ ہے بلکہ کماتے ہیں, اس کا پھڈا زیادہ ہے بلکہ کماتے ہیں, اس میں پرابلم زیادہ ہے بلکہ کماتے ہیں. اور اس میں تربیت کی اتنی نہجیں سامنے آتی ہیں جس کی صحیح تربیت جو ہے نا وہ کام کے میدان میں ہوتی ہے. بولنے میں نہیں ہوتی تربیت, سننے میں نہیں ہوتی اتنی تربیت, عملی پریکٹس سے تربیت کی جگہ اصل. اس لیے کام کی بھٹی میں اپنے کو ڈالنا, جو کام کی بھٹی میں پڑے گا اور اونچ نیچ سے جو ہے نا سابقہ اس کو ہوگا, اس میں وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو پھر تربیت ہوگی اس کی. پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ اگر کام نہ ہو تو کام میں لگا دیا جاتا تھا. بعض جگہ تو ایسا ہے کہ کام ہے, اس میں کام کا میدان ہے سامنے, اور بعض جگہ ایسا ہوتا تھا کہ خانقاہوں میں کام نہیں ہوتا تھا, وہ خالی بیٹھا ہوا ہے, تو خالی بیٹھے ہوئے آدمی کو جو ہے نا رگڑا تو پڑے گا نہیں. مختلف طریقوں سے باتیں سامنے آتے رہیں گی, تو ہر ہر لائن کے اعتبار سے کیا چیز صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, وہ چیز کیسے سابقہ پڑے گا اس کا. وہ کام لگاتے تھے, اچھا تم یہ کام کرو, اچھا تم وہ کام کرو, اچھا تم وہ کام کرو, لگا دیا, اور بےچارا اس میں رگڑے کھا رہا ہے. اور پہلے کے صوفیہ جو ہے نا وہ منتخب کر کے آدمیوں کو کام لگاتے تھے کہ یہ بیماری اس میں زیادہ ہے, زیادہ اس کو یہ کام کرو. کسی کو یہ کام پہ لگا دیا کہ ہر نماز کو جتنے نمازی آ رہے ہیں سب کے جوتے سیدھے کرنا تمہاری ذمہ داری, اور بےچارا جوتے سیدھے کرنے میں لگا ہوا ہے. کسی کو یہ کام لگا دیا کہ جو خانقاہ میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو پانی گرم کر کے دینا, اور کسی کو یہ کام لگا دیا کہ جتنے خانقاہ میں لوگ ہیں ان سب کی غلاظت اٹھا کے جنگل میں پھینک کے آنا, کیونکہ پہلے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا, سور سسٹم نہیں تھا, ڈرینیج سسٹم نہیں تھا, غلاظت سب کی مجموعی کی اٹھا کے باہر پھینک کے آنا پڑتا تھا. سوچو کیا حال ہوتا ہوں, وہ کرتے تھے لوگ. کسی کو سفر پہ, کسی کو حضر پہ, کسی کو کوئی کام, کسی کو کوئی کام, کام کرنا ہوتا ہے اصل میں. جب کام کرتے ہیں تو پھر اس میں جو اونچ نیچ آتی ہے اس میں اپنے کو سنبھالنا ہوتا ہے, اس میں پوچھنا ہوتا ہے, اس اونچ نیچ کو برداشت کرنا ہوتا ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں. جو کام میں حصہ لینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. بہت مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی ضد ہو کے ساتھیوں سے گوشے عافیت کو ترجیح دینا چاہتا ہے، بھائی اس سے تو بہتر ہے کہ ہاتھ جوڑتا ہوں، معاف کرو خدا کے وقت، چھوڑو میرے کو، بچے میرے کو، ثواب بہت ہو گیا میرے کو، یا ثواب کمانے کے اور بھی راستے ہیں میں دیکھ لوں گا. اور یہ نفس کا قید ہے، اس کو قید نفس لکھا ہے صوفیہ نے. جب لوگوں کو آخرت کی طرف رجحان ہوتا تھا اور سمجھ جاتے تھے کہ یہ لپڑا جو ہے نا دنیا سے ہے، یہ جورو بچوں سے ہے، تو یکسوئی کے ساتھ کام کرنا بولے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا، صرف اللہ اللہ کرنا ہے. تو ایسے ہی موقع پر لوگ روحانیت کی طرف چلتے تھے. روحانیت کا جو ذہن وجود میں آتا ہے وہ یہاں سے آتا ہے. نہ بیوی ہو، نہ بچے ہوں، نہ کمانے کا جھگڑا ہو، نہ دھندے ہوں، نہ مکان دکان ہو، نہ کچھ ہو، بس میں ہوں، میرا اللہ ہے. یہ جو رجحان ہوتا ہے یہ مدنیت تمدنیت کے خلاف ہے. یہ چیز یہ مطلوب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ نہیں چاہ رہے اللہ تعالیٰ. اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوری نہیں ہوتی. حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدنیت میں ہیں، تمدن والی لائف میں. اسی واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہول والی لائف، بیوی بچی والوں کی والی زندگی کو ترجیح دی، مشغولیت والی زندگی کو ترجیح دی آپ نے. حالانکہ یکسوئی مشغولیت میں نہیں ہوتی. یہ نظریے، یہ جو ایک بولنے کو ایک بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لیکن اس کا سیکرٹ اصل میں یہ ہے، راز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجرد والی، تنہائی والی، عافیت والی، یکسوئی والی زندگی کو انسان کے لیے پسند نہیں فرمایا. اس میں مشغول رہ کے اپنے کو سنبھالنا، اور پتا مارو کام ہے، اور پتا مارنا ہے، پتا پتا دیا ہی گیا مارنے کے لیے، تو پتا تو مارنا ہے. اسی میں ترقی ہے، اسی میں درجات ہیں، اسی میں راستے ہیں. کس کو کس جگہ سے راستہ نکلے گا، اس کی ترقی کا، روحانیت کی ترقی کا، مادیت کی ترقی کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. کوئی بھی آدمی جب کام کرتا ہے تو جی گھبرا جاتا ہے، بعض مرتبہ لوگوں کے معاملات سے یا اپنے معاملات سے دوسری جگہ گھبرا جاتا ہے آدمی. مگر آپ دیکھیں گے اللہ پاک کی سنت مبارکہ کہ ایک دم جب گھبراہٹ زیادہ ہوتی ہے تو تب امید والے حالات اچانک تھوڑے ایک دم سامنے آ جاتے ہیں، خوشی والے حالات سامنے آ جاتے ہیں. پھر جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر گھبراہٹ والے حالات آ جاتے ہیں. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے ایک نظام. وہ ارے بھگجرا بھگجرا بول کے سوجرا نرم کر دیتے اللہ نے خود ہی. ایک دم گھبراہٹ والی کیفیت آتی، پھر ایک دم ہوپ والی کیفیت آ جاتی، پھر گھبراہٹ والی کیفیت آتی، پھر ہوپ والی کیفیت سامنے آتی. یہ کیوں ہے؟ یہ تکلیف نہیں ہے، کیونکہ وہ خود ہی نہیں چاہتے، وغیرہ لگا رہے. اب اس میں محنت آ رہی ہے تو کہتے ہیں محنت بھی کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا. یا ایھا الانسان انک قاعد، اے آدمی تجھے محنت کرنا ہے. محنت کے بغیر چارہ نہیں ہے، محنت لگی ہوئی ہے. اب جب تک دنیا میں ہے محنت ہے ہی ہے، اور جب محنت سے چارہ نہیں ہے، محنت تو کرنا ہی ہے، خوش دلی سے، ناخوش دلی سے، اچھی صحت کے ساتھ، بیماری کے ساتھ، تو بھائی پھر محنت میں رخ وہ رہے جس کے اندر آخرت کا زیادہ زیادہ فائدہ سامنے آئے. اس میں ہے تربیت والا نظام، اسی میں ہوتی ہے تربیتیں. پھر بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے نفس انسانی کی تربیت کے لیے، خاص طور پر رکاوٹیں بہت زیادہ ہوں، احوال نامساعد ہوں، تو پھر تربیت اور لمبی ہو جاتی ہے. آخری درجہ لگے رہنے کا ہے، لگا ہوا رہے بندہ، حق تعالیٰ کی طرف سے فضل ہو ہی جائے گا. اور لگے رہنے سے یہ ہے کہ کم از کم آدمی ایڈمٹ رہتا ہے اس اسکول میں، ایڈمیشن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں، حساب میں، دفتر میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ اس لین کا ہے. اور اس لین کا ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی زمرے میں شامل ہوں گا وہ، یہ خصوصیت ہے اس کی، اس زمرے میں رہیں گا انہیں برابر. اب ایک مدرسے میں آپ داخل ہو گئے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ پی ایچ ڈی ہو کے نکل گئے، عالم ہو کے نکل گئے، وہ ہو کے نکل گئے، مگر جب فہرست بنے گی اس کی تو طلبا اور علماء دونوں کی نکلیں گی، تو طلبا مہینے بھی آ جاتے اور دعوت سب کی رہتی، انعام سب کو رہتا، فائدہ سب کو رہتا، بینیفٹ سب کو رہتے، اس لیے محروم ہی نہیں ہے. تو جن حالات میں ہم ہیں، ان حالات میں دینی لائن کے اوپر، روحانی اعتبار سے دینی لائن پہ جمنا چلنا بڑا مشکل ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی اپنے کو طالب علمانہ لائف میں رکھے، اطلب العلم من المعهد الى اللحد، اپنے کو طالب علم رکھو، گہوارے سے لے کر یعنی بچپن سے لے کر آخری عمر تک. مہد کہتے ہیں بچے کے جھولے کو، اور لحد تو لحد کو کہتے ہیں خبر کو. جب تک آدمی کو اسی سوچ میں رہنا ہے، تو یہ بات ہے. اس وجہ سے میں سنایا کہ بظاہر جو ہمارے سلف کے اخلاق پڑھنے سے اور دوسری چیزوں کے جاننے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ چیزیں بظاہر ہمارے قابو کی ہے نہیں، وہ ایسی بات نہیں ہے. ان کے معیار کے اعتبار سے ان کے قابو کی رہیں گی، آپ کے ہمارے آپ کے معیار کے اعتبار سے ہمارے آپ کے قابو کی رہیں گے. اور یہ جو امور پیش آتے ہیں، ان امور کے اندر ہماری اپنی بڑی تربیت ہے. خاص طور پر ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ادارے کے ساتھ متعلق منسلک لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ادارے کو ہماری تربیت کا ذریعہ بنایا بہت بڑا، اس میں ہماری تربیت ہے اس میں، ہمارے اپنے ساتھیوں میں سے قریب کے کچھ ساتھی ادارے کے کاموں سے دلچسپی زیادہ لینا پسند نہیں کرتے، ان کے پاس سمجھ نہیں ہے اس لین کی، ان کو نہیں اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سیٹ اپ کس نوعیت کا ہے، کیا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ پاک، بہت بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تم کو کام کا میدان بھی ساتھ ہی ساتھ دیا ہوا ہے، حصہ لو اس میں، کام کرو، ہاتھ بٹاؤ، کام سے گھبرانا نہیں. چاہے ذاتی عمل ہو، چاہے امت کا اجتماعی عمل ہو، کام جو ہے وہ تو کام سے ہوگا، کام تو کام سے ہوگا، نہ کہ حسن کلام سے ہوگا. کام تو کام سے ہوگا نہ کہ حسن کلام. مولانا حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا جمیل احمد صاحب کانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا یہ. انہوں نے بہت میری حالات ہیں، میں مایوس ہوں، میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ ہوتا وہ ہوتا، ایک لمبی چوڑی پوری ہے ان کا کلام، انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا خواجہ صاحب کے پاس. تو خواجہ صاحب نے بھی ان کے پاس تو دفتر ہی کھل جاتا تھا، انہوں نے منہ کھولے تو دفتر کھل جاتا تھا پورا، بہت بولتے تھے، اشعار بہت تھے ان کے پاس، وہ زبان سے نکلتی بات تو شعروں میں نکلتی تھی سمجھے. اللہ پاک نے بڑا کھلا ہوا تھا، تو اس میں کا شعر ہے یہ. انہوں نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ بھائی کام تو کام سے ہوگا نہ کہ حسن کلام سے ہوگا، کام میں لگے رہنا چاہیے، تھوڑا موٹا چھوٹا موٹا جو اپنے سے ہو سکتا ہے، اور دل چھوٹا نہیں کرنا، حوصلہ نہیں ہارنا. سب کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، جو ماتا ہے ان کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، جو پڑھانے والے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، جو والنٹیری کام کرتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، جو سیلری لے کے کرتے ہیں ان کے ساتھ میں بھی ہوتا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ایک کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ سب کے ساتھ ہے، سب چیزیں لگی ہیں، گھبراہٹ ہو جاتی ہے. ابھی چلے سے ہم واپس آ رہے تھے، جب چلے میں گئے تھے تب جب آنے لگے جمع سے واپس تو بھائی پریشانی، سب سے زیادہ پریشانی مالی کی فراہمی کی ہوتی ہے، سب کو پتا ہے، پھر گھبرا جاتی ہے سوچنے پہ کہ یار کیسا کریں گے، تو پھر جمع کرنا ہے کیا ہوں گا، تب بہت زیادہ پریشان تھی. تو پھر میں نے آ کے جیسے حساب کتاب پوچھا، ایک دم اللہ نے ہوپ دلا دی، ایک امید والی کیفیت آ گئی. کیوں؟ اس راستے کے بغیر تو پیسے نہیں ہے، لیکن حساب کرے تو بہت سے پیسے نکل رہے ہیں، اب کیا بولیں گے آپ اس کو؟ حالات تو سب قسم کے آئیں گے نا بھائی، کام تو سب کو کرنے کا ہے. میں نے کہا یار، میں نے خالد سے پوچھا کہ کیا حساب کیا ہے اپنا، تو بولے گزشتہ سال کا حساب یہ ہے کہ گزشتہ سال 6 لاکھ سے زیادہ چندہ ہوا. بولے ہیلو، اب ہم بیٹھ کے سوچو گے 6 لاکھ کب کرے یار ہم لوگوں، ہمارے کو 6 دیا کون اور کب دیا، مگر دیا اور کرے حساب ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آمد بھی ہے خرچ بھی ہے، نہیں وہ خرچ کیسے ہوئے گا، نہیں دیے تو خرچ جھوٹا حساب ہے. اللہ کا نظام ہے. دیکھیے اب اگر تھوڑا سا ہم لوگ مستعدی سے کرے تو اور کتنا ہوتا، آرام سے ہو جاتا. تو کوشش کسی کی جائے نہیں جا رہی، مطلب یہ بنا جب اللہ پاک کی طرف سے ایسا انتظام ہو رہا ہے تو کوشش تو جائے نہیں جا رہی نا بھائی، کام ہو رہے ہیں، ثواب مل رہا ہے ان شاء اللہ تعالی. تو گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، حوصلے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، دشواریاں بھی سامنے آتی ہیں، مسائل آتے رہتے ہیں، چھڑ جاتی ہے طبیعت. اس کے پیچھے رہ کے کرنے کا ہے، یہی تربیت ہے، یہیں سے اپنے نفس کی جو قید ہیں، باریکیاں ہیں، وہ کھلتی رہتی ہے آہستہ 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 آہستہ. اچھا یہاں پہ یہ چکر دے رہا ہے، یہاں پہ یہ چکر دے رہا. بات بنانے کا فن سامنے آ جاتا ہے. میرے کو آپ کوئی کام بولے تو میں ایسی بات بناؤں گا کہ میں اپنی جگہ بالکل آپ کے یہاں معذور قرار دیا جاؤں کہ ہاں بھائی اس کا نہیں کرنا بالکل واجبی ہے. ہر آدمی کے پاس ہوتا ہے یہ فن، کسی میں زیادہ کسی میں کم، کسی میں ذرا پھوڑ بنے سے ہوتا ہے، کسی میں ذرا سلیقے سے ہوتا ہے، ہوتا سب کے پاس ہے. اب ہمیں پتہ چلتا ہے نا، مطلب جب خود بندہ ہمیں سے مرا جو بھی کر رہا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پہ میرا نفس جو ہے نا میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، کس کو بناؤں گا میں کل آخرت میں، کس کو بناؤں گا، اپنے کو بنا رہا تھا میں. اب اگر اصلاح ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں اسی کے ساتھ چلے گئے آخرت میں تو وہاں تو کوئی تلافی نہیں ہو سکتی. اتنے مخفی قید چھپے ہوئے ہیں نفس کے، اتنے مخفی قید چھپے ہوئے ہیں شیطان کے، آتے ہیں کہ اندازہ نہیں ہو سکتا کچھ. کل واس پرسوں جلسے کے سلسلے میں کتاب دیکھتے دیکھتے تھانوی کا واس پڑھ رہا تھا، جلسے سے پہلے کوئی کتاب دیکھ لیے تو پھر اچھا رہتا، بزرگوں کی بات پڑھے ہوئے رہے تو بولتے تو نہیں وہ بات، لیکن اس کے اثرات آتے ہیں. تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بھی نفس کا قید ہے کہ کبھی اپنے برائیوں کو آدمی سناتا ہے، میں یہ نہیں کر رہا، کیونکہ لوگوں کے سامنے نفس اپنے کو مخلص ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میں اتنا مخلص ہوں کہ میں اپنی کمزوری بھی بول دیتا ہوں. یہ نفس کا قید ہے. کیسے کیسے اس کی شرارتیں ہیں، اپنی کمزوری کو لوگوں کے سامنے بظاہر اخلاص سے بولنے والا مخلص نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں دکھا رہا ہے اخلاص، مگر نفس اس کا شرارت کروا رہا ہے. یہاں تک ہوتی باتیں، کبھی اپنی کمزوری سنا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنی کچھ سنا رہتے ہیں، بتا میں بہت مخلص ہوں، بہت سادہ ہوں، عجیب راستے سے آتا ہے. حضرت نے خود اپنے بارے میں لکھا سن میں وہاں پہ، میں یہ چیزیں سنا رہا ہوں کہ کہیں میرے نفس کی شرارت نہ ہو کہ تو ایسا بول کے بہت لوگوں کے سامنے بلا بن رہا ہے کہ دیکھو میں تو اتنا ہوں کہ جیسا میں اندر سے ہوں بتا دے رہا ہوں، پھر میں تو بہت خراب آدمی ہوں. اور یہ بھی نفس کی شرارت ہے کہ چونکہ نفس اس بات کو جانتا ہے کہ اپنے اپنے خرابی کو ظاہر کرنے کے بعد سامنے والا اس کی تعویل کرتا ہے، سامنے والا اس کے بارے میں یہ بولتا ہے کہ بھائی آپ تو بول رہے ہیں ایسے توازن میں آپ بول رہے ہیں, آپ ایسے کہاں ہیں, آپ تو ایسے ہیں, آپ تو ویسے ہیں, یہ معلوم ہے نا یہ بات, تو اس میں شرارت کرتا ہے وہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا کہ بعض مرتبہ لوگوں کے برے احوال کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ہم بولتے ہیں اللہ رحم کرے بس مسلمانوں پہ کیا حال ہو گیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ ریا کی قسم میں سے ہے. کیوں اس واسطے کہ انہیں یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ میں ان بے رحم والوں میں نہیں ہوں جن پر رحم نہیں کیا گیا ہے, وہ لوگوں کے سامنے اپنا تقیہ جتا رہا ہے, اپنا نیک ہونا اور اس چیز سے اپنے آپ کو برات ظاہر کرنا ثابت کرنا چاہ رہا اپنے دوستوں میں. حالانکہ اللہ رحم کرے بولنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن ایک ہوتا ہے بغیر بیماری کے بولنا, ایک ہے نفس کے عیب کے ساتھ بولنا, وہ بتا رہا ہوں. اگر بغیر بیماری کے آدمی بولے تو اجازت ہے اس کی, لیکن اس سے بھی ہوتا ہے, ڈرنے کی بات اصل یہ ہے کہ یہ جو بولنا ہے یہ کس وجہ سے ہو رہا بول کے, ایسی ایسی باریک چیزیں ہیں اس میں. اس لیے بھائی یہ تو کام کرتے رہنا پڑے گا اور سنتے رہنا پڑے گا, سناتے رہنا پڑے گا, مذاکرہ کرتے رہنا, غور و فکر کرتے رہنا, اپنا اس اپنا پروگرام جو ہے نیا بناتے رہنا, پھر پڑھتا پھر بنانا, پھر پڑھتا پھر بنانا, ایک کاپی خراب ہو جاتی دوسری خراب ہو جاتی, کرتے رہنا پڑے گا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود اپنے سے زچ ہو جاتا ہے, زچ ہو کے ٹوٹ کے لگ جاتا ہے, ایسی تیسی بول کے ایسا کر رہا نہیں ہو رہا, ایسا کر رہا نہیں ہو رہا, ایسا کر رہا نہیں ہو رہا, ایسا کر رہا نہیں ہو رہا نا, ایک دم ٹوٹ جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے ٹوٹ کے لگ جاتا ہے, جس دن ٹوٹ کے لگا اس دن کام ہو جاتا ہو. تو وہ والی کیفیت پہ آتا بعض مرتبہ. اچھا بعض مرتبہ کیا ہوتا, ہم ٹوٹ کے نہیں لگتے, انہیں توڑ کے لگا لیتے. ارے ہمیشہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہی پھرتے رہتا, آڑی باڑی چوہے دم میں جو ہے نا کاٹا چوہے جیسا, اس کو جو ہے نا بس ادھر کر لو, وہ ایک بڑا رخ میں پڑ جاتا. کبھی سالک مجذوب ہو جاتا ہے, کبھی مجذوب سالک ہو جاتا ہے, یعنی کبھی ادھر سے جذب ہو جاتا ہے, اس کو اپنی طرف کھینچ لیا جاتا ہے, پھر راستے پہ چلا دیا جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے, پھر اس کو اپنی طرف لگا لیا جاتا ہے. پہلی صورت کو مجذوب سالک کہتے ہیں, دوسری صورت کو سالک مجذوب کہتے ہیں. لگی ہوئی ہیں سب چیزیں. کبھی ایک دم کیفیات سے خالی ٹائم نکل رہا ہوتا ہے, کبھی ایک دم کیفیات سے بھرا ہوا ٹائم نکل رہا ہوتا ہے. کچھ مزہ نہیں ہے نماز میں, نہ روزے میں, نہ تلاوت میں, نہ اس میں, نہ اس میں, نہ تلا کتابوں کے پڑھنے میں, نہ معاملات میں, بس پھکا 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 معاملہ اوپر اوپر کا معاملہ ہے چل رہا ہے. صوفیہ نے فرمایا کہ یہ وقت ہر ایک کے ساتھ اس لیے لایا جاتا ہے کہ دیکھنا ہے, دیکھا ہے جانا, یعنی دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ انہیں مزے کو لگا ہوا ہے یا غلامی کو لگا ہوا ہے. کیونکہ غلامی کو لگے ہوئے ہونا ہے, مزے کو لگے ہوئے نہیں ہونا ہے. یہ میرا بندہ ہے اس وجہ سے کر رہا ہے, یہ اس میں اس کو مزہ آ رہا ہے اس لیے کر رہا ہے. بعد میں کہا مزہ نہیں آتا تو آدمی نہیں کرنا چاہتا, تو بھائی تو کہہ کے لیے کر رہا تھا, کام مقصود تھا اس لیے کر رہا تھا یا کام میں مزہ چاہیے تھا اس لیے کر رہا تھا. قبض جو ہے وہ اکثر اصلاح کے لیے ہوتا ہے اور ترقی کے لیے ہوتا ہے. اس کو صوفیہ کی اصطلاح میں قبض کہتے ہیں, دل نہیں لگنے کو, جی اچاٹ ہونے کو, طبیعت کی شگفتگی ختم ہو جانے کو, بجھ جانے کو قبض کہتے ہیں. چلتی نہیں طبیعت, نہ پڑھنا دل بولتا, نہ ذکر کرنا دل بولتا, نہ تلاوت کرنا دل بولتا, کچھ بھی نہیں, وہ ایک دم اکھڑی ہوئی ہے. اس وقت نیت صحیح ہوتی, میں کیسے کر رہا تھا یہ کام, مجھے کیوں کرنا ہے یہ کام. اگر وہ چیز ایسی ہے, ان کو کیفیات کہتے ہیں, کیفیات میں ٹکاؤ نہیں ہوتا, وہ کبھی آپ کی طبیعت کے اوپر ایسی حاوی ہوں گی کہ آپ کو بہت دلچسپی ہوں گی, کبھی ایسی حاوی ہوں گی ایسی اکھڑیں گی کہ آپ کی دلچسپی رہیں گی نہیں اس کے ساتھ. وہ دونوں کیسے ہوتے ہیں, آتی ہر ایک پر آتی آئیں گی اور ہر لائن میں آئیں گی, وہ حتیٰ کہ دنیاوی معاملات میں بھی آ جاتی ہے, وہ دینی معاملات میں بھی آ جاتی ہے. احوال ہیں ان کو ٹکاؤ نہیں, کیفیات ہیں ان کو ٹکاؤ نہیں, اچھی کیفیات ہیں ان کو ٹکاؤ نہیں, بری کیفیات ہیں ان کو ٹکاؤ نہیں. اور بیماری یہ ہوتی ہے کہ اچھی کیفیات میں آدمی اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے, آیا کہ کیفیات اچھی ہے وہ نہ کہ تو اچھا ہے, اور بری کیفیات میں آدمی اپنے کو برا سمجھ رہا ہوتا ہے, حالانکہ کیفیات بری ہے نہ کہ تو برا ہے. اچھی کیفیت اچھے ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی اور بری کیفیت برے ہونے کی بنیاد پہ نہیں ہوتی, بلکہ بشری اونچ نیچ کی وجہ سے بشری تقاضے جو ہیں, طبیعت کا جو اونچ نیچ پنا ہوتا ہے اندرون میں, اس سے ہوتا ہے وہ. ویسے تو کچھ تھانے میں یہ باتیں ذہن میں آئی تو بول رہا ہوں, پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے کسی یہ کام کیوں اس لیے بات آ رہی ہو دماغ میں, کسی کے کام کیوں نہ ہو میرے ہی کام کیوں اس لیے بول رہا ہوں, پتہ نہیں کیوں. بہرحال اندر ہی رامی تراش امی خراش تادم آخر دم فارغ مباش, لگے ہی رہنا پڑتا ہے. ویسے شوق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے, اشوق عمر کا بھی ایک روایت میں یہ مضمون بھی ہے کہ شوق میری سواری ہے. اب بغیر سواری کے آدمی کو پیدل چلنا پڑ جائے تو کیسا رہتا, بہت محنت ہو جاتی ہے. شوق کی سواری اگر حاصل رہی تو کسی بھی کام میں شوق کی سواری سے کیا ہوتا ہے, سہولت ہوتی ہے بہت زیادہ. تو شوق ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے اور شوق مانگا بھی گیا ہے. اصل کے شوق ہے لقائک, آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں میں آپ سے. طبیعت کی رغبت اور طبیعت کا چلاؤ اس کی طرف, اس کو شوق کہتے ہیں. تو شوق کے مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے, ذکر کا شوق مانگا جائے, تلاوت کا شوق مانگا جائے, دین میں دین کے کاموں کا شوق مانگا جائے, دین میں حصہ لینے کا شوق مانگا جائے, نیک صحبتوں کا شوق مانگا جائے, اہل اللہ کی صحبتوں کا شوق مانگا جائے. شوق تو مانگنا چاہیے, مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن شوق مانگنا تو ہمارے بس میں ہے, شوق ملنا ہمارے بس میں نہیں ہے, وہ ان کے اوپر ہے. کبھی مل سکتا ہے کبھی نہیں مل سکتا, ملے تو بھی کرنا ہی ہے, نہیں ملے تو بھی کرنا ہی ہے. اور پھر ایک بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا کرتے تھے بڑی عجیب, وإذا أقررت أعينا للدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتك, جب آپ آنکھیں ٹھنڈی کریں دنیا والوں کی ان کی دنیا سے, جب دنیا والوں کی آنکھیں دنیا کے حاصل ہونے سے ٹھنڈی ہوں اس وقت میری آنکھیں آپ کی عبادت سے ٹھنڈی فرمائیے. وإذا أقررت أعينا للدنيا من دنياهم, یا اللہ جب آپ دنیا والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں ان کو دنیا دے کر, فاقر آئینی من عبادتک, تو میری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائیے آپ کی عبادت سے. آنکھوں کا ٹھنڈا ہونا مطلب کے مطابق کام ہونے پر ہوتا ہے, مرضی کے مطابق مطلب کے مطابق کام ہونے پر. تو میری اپنی عبادت سے میری آنکھوں کو ٹھنڈی کیجیے کا مطلب یہ کہ عبادت انجام پا گئی, تسلی پانا, یہ کام ہو گیا تسلی کی بات. تو جو دین کے کام ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس سے تسلی ہوتے رہنا, ان کو پورا ہوتے رہنا, ان کے پورا ہوتے ہوئے ان کی تسلی ہوتے رہنا. نماز ہے نماز پڑھ کے تسلی, تلاوت ہے تلاوت پڑھ کے کر کے تسلی, ذکر ہے ذکر کر کے تسلی, ہاں بھی ذکر ہو گیا, تسبیحات ہیں تسبیحات پڑھ کے تسلی, ہاں بھی تسبیحات ہو گئی. ادارے کے کاموں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے, ان کے کاموں کو انجام دے کے تسلی, یہاں یہ کام ہوا, تو بے چینی، کیونکہ جب کام نہیں ہوں گا تو تسلی نہیں رہیں گی، بے چینی رہیں گی. وَإِذَا أَقْرَرْتَ عَيْنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، یا اللہ مجھے میرے نفس کے آپ ایک پلک جھپکنے کے برابر حوالے مت کیجیے. فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا تَكِلْنَا إِلَىٰ ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ. اس لیے کہ اگر آپ ہمارے حوالے ہمیں کیا آپ نے، اگر ہم کو آپ نے ہمارے نفسوں کے حوالے کیا، تو ہم حوالے ہوں گے کمزوری کے، عیب کے، اختیاری غلطیوں کے، غیر اختیاری غلطیوں کے. تکلنا الى ضعف و عورت و ذنب و خطیہ. اگر اپنے نفس کی آپ ہمارے نفسوں کو آپ نے ہمارے حوالے کر دیا، ہمیں آپ کو ہمارے نفسوں کے حوالے کر دیا آپ نے، تو ہم چار چیزوں کی طرف جائیں گے، ضعف کی طرف جائیں گے، کمزوری کی طرف، عیب کی طرف جائیں گے، کیونکہ نفس میں عیوب ہیں، نفس میں ضعف اور اضمحلال ہے، اور اختیاری غیر اختیاری غلطیوں میں مبتلا ہوں گے، اور غمن و خطیہ. وَإِنَّا لَا نَثِقُ إِلَّا بِكَ، اور ہمارا تو بھروسہ آپ پر ہے، بس آپ کے حوالے ہم رہیں گے تو کام ہوں گا، نہیں تو نہیں ہوں گا. عام طور پر جب ہم ان چاروں چیزوں میں سے کسی میں مبتلا ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے حوالے ہیں، پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے. جب بھی کسی آدمی کی نظر اپنی ذات پہ جانا شروع ہو جاتی ہے کہ میں کر رہا ہوں، یہ ایسا ہو رہا ہے ویسا، فوراً پٹکی کھاتا ہے بندہ، نہیں ہوتا پھر اسے. اور اسی لیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی تسبیح، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کو عرش کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دیا گیا، کیونکہ اس میں اپنے حول و قوت کی نفی کر کے اللہ کی حول و قوت کا اس بات ہے. مجھ سے نہیں ہوتا، آپ سے ہوتا ہے، تو جہاں مجھ سے والی بات آ جاتی ہے وہاں پہ کمزوری ہے، جہاں آپ سے والی بات آتی ہے وہاں پہ قوت ہے. کیونکہ اپنے حول و قوت کی نفی بھی اس آپ کا، کہ جب تک آپ کی توفیق نہ ہو، جب تک آپ کی مدد نہ ہو، جب تک آپ کی حمایت نہ ہو، جب تک آپ کی طرف سے راستے نہ بنے، کچھ نہیں ہو سکتا. ذاتی کاموں میں بھی ہوئی ہے، عمومی کاموں میں بھی ہوئی، نوکری میں بھی ایسی ہے، گھر کے کام کاج میں بھی ایسے ہی ہے. جب تک یہ رہے گا کہ اللہ میں آپ ہی چاہ رہے نوکری، میں تو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا، جس دن یہ سمجھ لگا کہ نہیں نوکری میرے قابو میں ہے، میں جیسا چاہے کر لے سکتا ہوں، اس دن دوسرے دن دپا پڑ جاتا، کچھ تو یہ ایک ایسا لخلخا آ جاتا کہ اس کی نوکری جو ہے نا ڈگمگا جاتی ہے، رہائی کی نہیں ہے کہ بھائی رہتی کی نہیں رہتی کی. پھر اللہ سے تب آتی اللہ معافی وظیفے وظیفے بھی چلاتا ہے بندہ. اگر شروع سے حول و قوت کی نفی کر کے رہا ہے تو اچھا کام چلتے رہتا ہے اس کے آرام سے، میں تو کر ہی نہیں رہا ہوں. بیوی بچوں کے پالنے میں، گھر کے کاروبار میں، ذاتی زندگی میں بھی یہی اصول ہے، اجتماعی زندگی میں بھی یہی اصول ہے. اور یہ توحید ہے، توحید اسی کا نام ہے، توحید افعال. جو فعل ہیں، جو کام ہیں، ان میں فاعل اللہ ہی ہے بس. جو چیزیں غیر متحرک ہیں ان میں مالک اللہ کو جاننا، جو چیزیں متحرک ہیں ان میں خالق اللہ کو جاننا. فعل کا خلق جو ہو رہا ہے اس میں فاعل اللہ ہے، اور چیز کی ملکیت جو ہے نا اس میں مالک اللہ ہے. دونوں ملا کے بھی کرتے مش، دونوں کی انفرادی بھی ہوتی ہے. جو آثار ہیں، آثار مطلب جو چیز بنی ہوئی ہے، اس میں مالک اللہ ہے. جو افعال ہیں ان میں خالق اللہ ہے. فعل مخلوق، ارادی مخلوق سے ظاہر ہو رہا ہو یا غیر ارادی مخلوق سے ظاہر ہو رہا ہو، فیان پھر رہا ہے، خود سے ارادہ کرنے والی مخلوق نہیں ہوتی، اس میں فیان کو اللہ کا مالک دیکھنا، فیان کی حرکت میں اللہ کو خالق دیکھنا. فیان تو چیز ہے نا بھائی، بنی ہوئی چیز ہے، اس کی جالی، اس کی پتیاں، اس کا اوڑ، یہ وہ جو بھی ہے. فیان میں اللہ کو مالک دیکھنا، فیان کی حرکت میں اللہ کو خالق دیکھنا، کہ فاعل اللہ کی طرف، فاعل اللہ ہے اس کی، انہیں پھرائے تو نہیں پھر رہا. تو یہ غیر ارادی مخلوق کی بات، ارادی مخلوق میں انسان ہے اور جنات ہے. کسی کا اچھا کام کرنا، کسی کا برا کام کرنا، کسی کی اچھی سوچ، کسی کی غلط سوچ، کسی کی دوستی، کسی کی دشمنی، جو ارادی مخلوق ہے وہ ذمہ دار جس حد تک ہے اس حد تک اس کو ذمہ دار دیکھنا. جس حد تک اس کے پیچھے سے حرکت وجود میں آ رہی ہے اس میں جو ہے نا جو چیز اس کو دیکھنا ہے وہ دیکھنا. اس میں خالق اللہ پاک ہی ہوتے ہیں، فاعل اللہ ہوتے ہیں، لا فاعل الا اللہ. جب فاعل اللہ ہوتے ہیں تو اس لیے حول و قوت اللہ کی طرف سے ہمارے پاس سے نہیں. کسی نیک کام کو کرنے کی طاقت اور کسی بھی برے کام سے رکنے کی طاقت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے یہ معنی ہے. اور اسی لیے اگر کام میں سستی ہو رہی ہو تو اس کو کثرت سے پڑھنا بھی مفید ہوتا ہے. اگر کام میں ہاتھ میں ہو رہا سستی ہو رہی ہے، کرنا چاہ رہا بندہ لیکن چل رہی نہیں طبیعت، لا حول کی تسبیح پڑھے کثرت سے، استغفار کرے اور لا حول پڑھے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. تھوڑا سا معنی کا دھیان کرے، پھر اندر اندر سے مانگتا بھی رہے کہ اللہ میں جب آپ کی طرف سے ہے تو آپ دیجئے، جب حول و قوت آپ کے پاس ہے تو آپ دیجئے. سوال لا حول ولا قوت الا باللہ میں سوال ہے، وہ ہمارا ذہن نہیں جاتا، اس میں سوال ہے اندر سے بول کے. مطلب جب حول و قوت آپ کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا ہونا، پھر دیں گے تو کروں گا، تو دیجئے. یہ جو اذان کے وقت میں لا حول پڑھنا ہے نا، حیا علیہ الصلاح کے وقت میں اذان کے جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کے جتنے کلمات ہیں وہ دوہرانا پڑتا ہے. اللہ اکبر کے بدلے میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بدلے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بدلے میں اشہد ان محمد رسول اللہ. لیکن حیا علیہ الصلاح اور حیا علی الفلاح کے وقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. تو کیوں ہے لا حول ولا قوت اس وقت میں؟ اس لیے ہے کہ نماز کو آنے کے لیے آپ بلا رہے ہیں، حول و قوت آپ کے پاس ہے، لہذا آپ میرے کو دیجئے وہ حول و قوت تاکہ میں نماز پڑھوں. حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف جانے کی حول و قوت آپ کے پاس ہے، لہذا وہ حول و قوت مجھے عطا فرمائیے آپ تاکہ میں کامیابی کی طرف جاؤں. اس لیے حیا علی الفلاح کا جواب حیا علی الفلاح نہیں دینا ہے، بلکہ وہ بیعت بھی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی جواب ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اشہد ان محمد رسول اللہ ہی جواب ہے. وہ گواہی دے رہا تو ہم بھی گواہی دیں گے، لیکن وہ بولا نماز کی طرف آؤ، ہم بھی بولے نماز کی طرف آؤ، تو مذاق کرنے والی بات ہوگی. وہ بولا نماز کی طرف آؤ تو ہم نماز کی طرف آنا چاہ رہے ہیں، لیکن کہیں اس میں یہ نہ ہو کہ انہیں بلا رہا تو میں ہی جا رہا ہوں. میں تو اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان کی مدد نہیں ہوئی، لہٰذا میں مدد چاہ رہا ہوں. تو جب نماز کی طرف بلایا گیا تو اس میں لاحول سکھایا گیا تو اس میں فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا سکھایا گیا. تمہیں اذان ہو رہی جانا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ میں جاؤں گا، میں کا ذہن ہٹا کے تو نماز کی کوشش کرو ان کی توفیق سے. تو ویسے پورے دوسرے نیک کاموں کے اندر بھی یہی ہے، جب کسی نیک کام کو لگایا جائے چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی ہو، تو وہ نیک کام ہونے سے پہلے حول و قوت اللہ سے لینا ضروری ہے، رجوع اللہ. جو کام کرنا ہے اس میں پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی مدد مانگ کے پھر کرنا وہ کام، اس میں برکت ہے، اس میں نورانیت ہے، اس میں اثر ہے انشاءاللہ تعالی. بس نماز تو ویسے 10:30 بھی آ گئی نہیں. گرمی تو ہو رہی تھی لیکن پھر میں نے سوچا کہ ملاقات ہی کم ہو رہی ہے, بیٹھنا بھی کم ہو رہا, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تو جانا ہی چاہیے مجلس میں کتاب دیکھنے کے. وہ کلیت امداد المشتاق تو ختم ہو گئی, کیا تھا وہ تحفۃ الاشاق, وہ ختم ہو گئی, دوسری شروع کرتے اس میں سے, لیکن وہ پتہ نہیں کون سی کہاں سے شروع کرتے, اس لیے ویسے سوچا کہ اگر کچھ بات ذہن میں آئی تو بولوں گا, تو پھر یہ باتیں ذہن میں آئیں, یہی باتیں میں نے سنا دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نفع پہنچا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين فانك ان تكلنا الى انفسنا تكلنا الى ضعف وعورة وذنب وخطيئة, وانا لا نثق الا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الشوق إلى لقائك, وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر أعيننا من عبادتك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته يا أرحم الراحمين, ولا هما إلا فرجته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری مجلس کو قبول فرمائیے, آپ کے محبوبین کی باتوں کے سننے سنانے کو قبول فرمائیے. یا اللہ جو ہمارے اسلاف کے اخلاق ہیں, صفات ہیں, جو قرآن و حدیث کی جو صفات ہیں, آپ کے محبوب بندوں کی جو صفات ہیں, اے اللہ ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے, اس کا کوئی شمع ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے, ہمارے اندر بھی ان بزرگوں کی اچھی صفات کو منتقل فرما دیجیے, اور رضائل نفس سے مقاعد نفس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے, عافیت کے ساتھ ہم تمام کی بہترین تربیت فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں پوری فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے, ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو جس طرح کی بیماری میں ہے اس کو اس سے شفا نصیب فرما دیجیے, روحانی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے, جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دے دیجیے, کسی پر سحر اور جادو کے اثرات ہیں تو اس کو بھی اسے شفا دے دیجیے, آنسو یا نظر کے اثرات ہیں تو اسے بھی شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حالات صحیح فرما دیجیے, ہمارے اقوال کو صحیح کر دیجیے, ہمارے احوال کو صحیح کر دیجیے, ہماری صفات کو صحیح کر دیجیے, ہمارے مقامات صحیح فرما دیجیے, کرم کا رحم کا عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.